السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ تو ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلا اور ہمیں ان کے ساتھ جمع فرما. فہم القرآن باسلوب السوال والجواب، انڈرسٹینڈنگ قرآن اے کوسچن اینڈ آنسر اپروچ، دورہ قرآن بائے کیو این اے، سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن سیریز میں آج ہمارا پارا نمبر 6 ہے. کوسچن نمبر 1، احتجاجات کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جدید دور کے پروٹیسٹ کے کیا اصول اور حدود ہیں؟ کیا اسلام پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے؟ اس کا فریم ورک کیا ہے؟ سورۃ النساء آیت 148 اس کا جواب دیتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ بلند آواز میں کسی کی برائی کو پسند نہیں کرتا، اور احتجاج میں یہی ہوتا ہے. جبکہ اسلام میں لوگوں کے عیوب بیان کرنے اور ان کو نشر کرنے کی اجازت نہیں. البتہ مظلوم اور مظلوم کی مدد کرنے والا ظلم کو روکنے کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے. کوئی شخص باوجود وسعت کے دوسرے کا حق نہیں دیتا تو اس کو تان ملامت کرنا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں دیر کرنا یا ٹال مٹول کرنا اس کی سزا اور اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے. اسی طرح جو زیادتی میں پہل کرے اسے جواب دینا جائز ہے. پھر وہ کہ میرا گلہ برائی کر رہا ہے، تو یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ ظلم کے خلاف، برائی کے خلاف آواز بلند کرنا ہے اور مظلوم کو بولنے کا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے وہ دونوں جو کچھ بھی کہیں، سب گناہ یعنی سارا گناہ پہل کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے. تو جتنا ظلم ہوا، جتنا کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی، اس کی تشہیر، اس پر احتجاج کیا جا سکتا ہے. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمسائے کی زیادتیوں کی شکایت کی. آپ نے اسے اپنا سامان گھر کے باہر راستے میں نکال کر رکھ دینے کا مشورہ دیا. اب جو گزرتا پوچھتا کہ کیا ہوا، کیوں سامان نکال کے بیٹھے ہو، تو وہ ہمسائے کا ظلم بتاتا. ہمسائے نے یہ دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ اذیت نہ پہنچانے کا وعدہ کیا اور سامان اندر رکھنے کی درخواست کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کے خلاف اور مختلف جائز مطالبات منوانے کے لیے جو پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ جائز ہیں، کیونکہ اس میں مظلوم اور حقدار کو حق دلانا مقصود ہوتا ہے. یاد رہے کہ ظلم کے خلاف آواز یا مظلوم کا احتجاج کرتے ہوئے زیادتی جائز نہیں ہے. مثلاً ملکی املاک یا جان اور مال کو نقصان پہنچانا وغیرہ، یہ جائز نہیں، یہ زیادتی کے زمرے میں ہے. ہمارے ہاں احتجاج میں اوور ہو جاتے ہیں. ملکی املاک کو، جان و مال کو جو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یہ خلاف شرع ہے. رہا آواز بلند کرنا، لوگوں کو بتانا، ڈیجیٹل پروٹیسٹ یا اسی طرح روڈ پہ نکل کے احتجاج کرنا، اور اگر یہ ظلم کے خلاف اور ظالم کو روکنے کے لیے ہیں تو بالکل جائز ہیں. کوسچن نمبر 2، انکار حدیث یا قرآن اور حدیث کے مقابلے میں فقہ یا کسی امام کی تقلید کرنے کا کیا انجام ہے؟ سب سے پہلے آیت دیکھیں، النساء 150، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کریں۔ یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں جو لوگ ائمہ کو انبیاء سے بڑھاتے ہیں، ولیوں کو نبیوں سے ملاتے ہیں، اور حدیث کے مقابلے میں فقہ کو لاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آگے امام کی بات کو رکھ دیتے ہیں، یا قرآن اور حدیث میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس جی ہمیں تو قرآن کافی ہے اور حدیث کا تو کوئی اعتبار نہیں، انہیں اس آیت میں صریح کافر قرار دیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی خبردار کر دینے والی بات ہے کہ ہمیں ہمیشہ قرآن کے واضح احکامات کو بغیر کسی تردد اور تامل کے قبول کر لینا چاہیے، اور صحیح حدیث کے بعد کوئی سوال کوئی انکار کی گنجائش نہ ہو۔ کوسچن نمبر 3 ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کہاں ہوگا، اور رفع عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا، زندہ اوپر اٹھایا جانا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، احادیث میں آپ کے نزول اور جگہ کا بھی بیان ہے۔ آپ دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب نماز فجر کی اقامت ہو رہی ہوگی۔ یاد رہے کہ دمشق ملک شام سیریا کا کیپٹل ہے، اور اس کی ایک قدیم مرکزی مسجد کمپلیکس ہے جس میں 3 مینار ہیں، 3 معروف مینار، ایک مغربی مینار، ایک شمالی مینار اور ایک مشرقی مینار۔ اسے مینارہ عیسیٰ کہا جاتا ہے، اور یہ سفید پتھر سے بنا ہے، بعض روایات میں اس کی سفید رنگ کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال حدیث میں ہے کہ آپ دمشق میں مینارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب نماز فجر کی اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، جزیہ ختم کریں گے، دجال اور یاجوج ماجوج کا ظہور بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا، آپ کی بد دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دور وہ دور ہے جس میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، قرآن کریم میں کتنے انبیاء کے نام آئے اور انبیاء کی کل تعداد کیا ہے؟ یہ اس لیے سوال ہے کیونکہ اکثر لوگ اپنی باتوں میں اور ایون تقاریر میں 124,000 پیغمبر، 124,000 پیغمبر کہتے نہیں تھکتے، تو کیا ایسی کوئی تعداد آئی ہے؟ قرآن میں جن انبیاء کے نام آئے ہیں ان کی تعداد تو 24 یا 25 ہے، اور جن کے نام نہیں آئے ان کی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے۔ جیسے سورہ النساء میں ہے، وَرُسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اسی طرح اس کے علاوہ سورہ غافر میں بھی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ مطلب کچھ کا ذکر ہوا ہے اور بہتوں کا تو ذکر ہی نہیں ہوا۔ رہی تعداد، یعنی وہ روایت جس میں 124,000 اور ایک حدیث میں 8,000 بتائی گئی ہے، ان احادیث میں کلام ہے، محدثین نے ان کی اسنادی حیثیت پر شک کا اظہار کیا ہے، یہ صحیح ثابت نہیں ہیں، تو اس بنا پر تعداد یہ مینشن نہیں کی جا سکتی، اللہ ہی ان کی تعداد بہتر جانتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، عقیدہ نور من نور اللہ اور پنچ تن پاک، اس کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ سورہ النساء آیت 171 فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ پر مت کہو مگر حق۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں غلو اور انبیاء کی شان میں غلو پہلے امتوں نے بھی کیا، اور آج بھی یہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کر رہی ہے۔ انہوں نے نبیوں کو اللہ سے ملایا اور امتیوں، ولیوں، اماموں کو نبی سے بڑھا کر رب تک پہنچاتے ہیں، العیاذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، میں تو اس کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو۔ اب عیسائیوں کا عقیدہ ہے تثلیث کا، ایک اللہ کو انہوں نے 1 سے 3 کر دیا۔ اسی طرح آج اس امت میں انہوں نے تثلیث سے بڑھ کے 5 تن بنا دیا، اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نور من نور اللہ تک کہہ دیا، اور حتیٰ کہ اذانوں سے پہلے بعض علاقوں میں، اور میری بھی اس جگہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے پہلے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکا یا نور من نور اللہ. اچھا صرف نور اللہ کہا جائے تو یہ بھی کسی نہ کسی طرح شاید کوئی تاویل کر سکے کہ اس سے مراد اللہ کا نور ہدایت، اور اس سے مراد رسالت، اور اس سے مراد نبوت. لیکن جب یہ کہہ دیا جائے کہ نور من نور اللہ، تو بتائیے اور شرک یا شراکت کسے کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کے نور میں سے نور، جبکہ وہ کہتا ہے کہ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے باوجود کہنا نور من نور اللہ، ذرا بھی نہیں جگتے شرم آتی. عیسائیوں نے غلو کیا، تثلیث کا عقیدہ گڑھ لیا، اور ان لوگوں نے ان سے بھی چار قدم آگے بڑھ کے پنجتن، اور پھر بعد والوں نے ان سے بھی آگے بڑھ کے 12 معصوم امام ٹھہرا دیے. اللہ اکبر، العیاذ باللہ. تو یہ غلو ہے جس سے منع کیا گیا ہے. سورۃ النساء کی آیت 171 پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ کہاں کہاں کیسے کیسے غلو کر رہے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے، کلالہ کی تعریف اور حکم بتائیں. اس کا ذکر سورہ النساء کی آخری آیات میں ہے، کلالہ وہ ہے جس کی نہ اولاد ہو اور نہ باپ دادا. اس سے متعلق حدیث ہے بخاری مسلم میں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بیماری کے سبب بے ہوش پڑا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، آپ نے وضو کیا اور وہی پانی مجھ پر ڈالا جس سے مجھے افاقہ ہوا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول، وارثوں کے لحاظ سے میں کلالہ ہوں، یعنی نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میرے کوئی آبا باپ دادا، نہ کوئی اولاد، میری میراث کیسے بٹے گی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، النساء 176. یعنی اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، تو اس کے لیے اس کا نصف ہے جو اس نے چھوڑا، اور وہ خود اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو. پھر اگر وہ دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس میں سے دو تہائی ہوگا جو اس نے چھوڑا، اور اگر وہ کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا. علم الفرائض، یعنی یہ مال کی میراث کی تقسیم کا جو علم ہے، اس سلسلے میں تقسیم سے پہلے اہل علم سے اپنے ذاتی مسئلے کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے کہ ہم اس طرح یہ لوگ ہیں، وارث ہیں، اور اس کی شرعی تقسیم کیا ہے. نیکسٹ کوشچن، سورہ مائدہ کا زمانہ نزول کیا ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ پتہ ہو کہ یہ آخر میں نازل ہوئی ہے، کوئی تبدیلی نہیں، تو مسائل واضح ہو جاتے ہیں. سورہ مائدہ مدنی سورہ ہے. مسند احمد میں ام المؤمنین سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہ سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی، لہٰذا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، یعنی دین میں اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. نیکسٹ کوشچن ہے، حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ یہ تو سب کو یاد ہوں گے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، رجب. نیکسٹ کوشچن ہے، دین کا تتمہ کون سی آیت ہے، یعنی دین مکمل ہونے کی بشارت جس میں دی گئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ آیت 3، دین کا تتمہ ہے یہ آیت، تکملہ، تتمہ، اکملت، اتممت اس میں آیا ہے، دین کو مکمل کر دیا ہے. کوشچن 10 ہے، خوشی منانے کے لیے کوئی دن یا رات مقرر کرنے کا کیا حکم ہے؟ طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر ہم یہودیوں کی کتاب میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے. آپ نے فرمایا، کون سی آیت؟ اس نے یہ آیت پڑھی، المائدہ 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. آپ 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں تھے، پچھلے پہر کا وقت تھا اور جمعہ کا دن. ہم اس آیت کی اہمیت کو جانتے ہیں، لیکن دین مکمل ہو چکا، اب اس میں کسی زیادتی کی ضرورت نہیں۔ اس حدیث مبارکہ پر اگر ہم غور کریں اور دل کی آنکھ کھول لیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ مختلف دن منانا کن لوگوں کا شیوا ہے۔ یہ لوگ کبھی والدین سے محبت کا دن، کبھی شب برات، کبھی عید میلاد، اور اب تو جہالت کی حد کہ عید علی منا رہے ہیں۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس طرح کوئی دن خوشی کے لیے مقرر کر لینا یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ ہماری شریعت میں ان کی مخالفت کا حکم ہے، اور ہمارے لیے خوشی کے تہوار سال میں دو عیدیں فکس کر دی گئی ہیں، اور دین مکمل ہے، اب اس میں اضافے نہیں ہو سکتے۔ خواہ وہ نبی کے نام پہ ہوں، یا ولی کے نام پہ ہوں، یا امام کے نام پہ ہوں، یا والدین کے نام پہ ہوں، یا نیک یا فوت شدہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، نیت کا طریقہ کیا ہے؟ نیت دل میں ارادے کو کہتے ہیں، اور نیت کے بغیر عمل کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا۔ زبان پر لانے والے الفاظ کو نیت نہیں کہتے، کیونکہ نیت پڑھی نہیں سوچی جاتی ہے۔ نیت پڑھی نہیں جاتی، سوچی جاتی ہے۔ نیت کی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ چونکہ اس صورت میں وضو اور طہارت کے احکام و مسائل ہیں، تو وضو کے بعد کی دعا اور فضیلت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ وضو کی ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ بعض نے وہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین بھی شامل کیا، لیکن سندن کمزور ہے، اس لیے یہی اسی کو کافی سمجھیں۔ سورہ مائدہ کی ایک بڑی مشہور آیت ہے، جس کا عام طور پر مس گائیڈ کرتے ہوئے حوالہ دیا جاتا ہے، آیت 35۔ وسیلہ کی تفصیل اس کی روشنی میں بتائیں۔ سورہ مائدہ آیت 35، پہلے تو خود اس کو پڑھ لیں۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب وسیلہ تلاش کرو، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، الوسیلہ، اور اس کا حکم ہے، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب میں سمپل سا سوال کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتا ہے، اس کو کیسے کیا جاتا ہے؟ اپنی مرضی سے کہ اللہ کا حکم ہے، بس کسی نہ کسی طرح بجا لے آؤ؟ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو وسیلے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کیسے آیا ہے، اس کی تفصیل ہے، قرآن و حدیث میں ہے۔ مثلا اللہ کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ پکارنا، یہ قرب کا پہلا وسیلہ ہے۔
اللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها،
کہ اس وسیلے سے پکارو، یہ بتا دیا، اس کی دلیل ہے۔ اور قرآن میں ایک وسیلہ سکھایا، وہ اپنی کی ہوئی نیکیوں کا واسطہ دینا، نیک اعمال بجا لانا، اور ان کے واسطے سے رب سے مانگنا، یہ وسیلہ پیش کرنا، جیسے ربنا آمنا فاغفر لنا، اے اللہ ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے۔
اجاک نعبد و اجاک نستعین،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح وہ بنی اسرائیل کے غار والے لوگوں کا قصہ، جنہوں نے اپنی نیکیاں یاد کر کے، نیکیوں کا واسطہ دے کے اللہ سے مدد مانگی، تو یہ بھی وسیلہ جائز ہے، یعنی اپنی کی ہوئی نیکیوں کا واسطہ دینا، اور زندہ لوگوں سے اپنے لیے دعا کروانا، جبکہ مردہ لوگ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ خود اللہ کے کرم کے محتاج ہیں، اور وہ پھر بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ چلیں، اس میں الگ فرقہ واریت ہے کہ نہیں، وہ سنتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کی پناہ، اللہ معاف کرے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس ایسا کوئی انداز آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کا ملتا ہے؟ یعنی سنت سے کوئی ثبوت ملے پھر تو ٹھیک ہے، جبکہ خود صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، جب آپ اس دنیا میں موجود تھے، دعا کراتے، لیکن جب آپ وفات پا گئے تو آپ کی قبر مبارک پہ جا کے آپ کو دعا کا نہ کہتے، یا وسیلہ نہ بناتے، قبر کا وسیلہ نہ بناتے۔ اگر قبروں میں سے کسی قبر کا وسیلہ جائز ہوتا، تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا وسیلہ صحابہ بناتے۔ جب یہ ہے ہی نہیں، تو پھر قبر کا، خواہ وہ نیک بندے کی ہی کیوں نہ ہو، وسیلہ نہیں ہے۔ جبکہ نیک ہستی سے دعا کرانا اس کا وسیلہ بالکل ثابت ہے۔ اور اسی طرح وسیلہ ایک باقاعدہ مقام بھی ہے جس کا اس حدیث میں ذکر ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اس طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ وسیلہ جنت کا وہ مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی کو نصیب ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، لہٰذا جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ دیٹس اٹ، یہ وسیلہ ہے جس کا قرآن حدیث میں ذکر آیا ہے۔ اب لوگوں نے جس طرح اس کو کہ اللہ نے وسیلے کا حکم دیا، سو اندھا دھند وسیلے کے لیے بھاگ پڑو، اور نہ چھوڑا کسی زندہ کو، نہ مردہ کو، نہ انسان کو، نہ جانور کو، نہ پتہ نہیں کتنی کتنی کیسی کیسی سرکاریں بنائی ہوئی ہیں وسیلے کے لیے، اور اللہ کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ بتائیں، یہ اللہ کی وسیلہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوگا یا ناراضگی کا ذریعہ ہوگا جب اس کی نافرمانی اور اس کی احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو۔ نیکسٹ کوسچن ہے، برائی کا ٹرینڈ سیٹ کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں آئے روز نت نئے ٹرینڈ ہوتے ہیں، بے حیائی کو، برائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو قرآن سے وعید۔ اچھا، اس کا ذکر یہاں اس بارے میں اس لیے بھی کیونکہ المائدہ میں اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ المائدہ آیت 30، جس میں جو آدم کا بیٹا قتل کرنے والا تھا کہ وہ کس طرح اس گناہ پر شرمندہ ہوا اور نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ سورہ عنکبوت میں بھی فرمان ہے، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ گناہ کی شروعات کرنے والے اپنا بھی اور جو ان کو دیکھ کے فالو کر کے کرتے ہیں ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ سورہ مائدہ میں ہے، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کے ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے، قاتل کے ساتھ اس کا بوجھ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تک بھی جاتا ہے۔ مطلب کیونکہ وہ اس کی ابتدا کرنے والا ہے، برائی کا ٹرینڈ سیٹ کرنے والا ہے، قتل کی بنیاد اس نے رکھی تھی، تو وہ بعد والے قتلوں کا گناہ بھی ان پہ جاتا ہے۔ برائی کا ٹرینڈ سیٹ کرنے والے خبردار ہو جائیں، جو بھی ان کی پیروی کرے گا اس کو ان کے کیے کا گناہ کا حصہ ملتا رہے گا۔ نیکسٹ کوسچن ہے، ارض مقدس سے کیا مراد ہے؟ ارض مقدس سے مراد شام ہے، فلسطین اسی کے ایک علاقے کا نام ہے، اس بارے میں بھی اس کا ذکر ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانا ہے، یہ کس آیت میں آیا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ یہ ہے المائدہ آیت 32۔ دیکھیں اسلام کتنی انسانیت کا دین ہے، یہ آیت تو ایسے ہی نظر آتی ہے، اس کی مثال ہے۔ معاف کرنے کی فضیلت، معافی کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ خود پوری قدرت رکھنے کے باوجود بہت معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، معافی مانگنے والوں سے محبت کرتا ہے، معافی گناہوں کا کفارہ اور بے شمار اجر کو واجب کر دیتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن، چوری کی حد اور مقدار جس پر حد لازم ہو جاتی ہے۔ چوری کی قرآنی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، سورہ مائدہ آیت 38 ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اب جو مقدار کا سوال ہے کہ وہ کتنی مقدار ہے جس پر حد لازم آتی ہے یہ ہاتھ کاٹنے کی، تو مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر دینار کے ایک چوتھائی یا زیادہ میں۔ اب دینار سونے کا ہوتا ہے، تقریباً 5 گرام، 5 گرام جتنے کا ایک دینار ہے، اور یہاں دینار کے ایک چوتھائی یا زیادہ کی بات ہے،
کہ اس پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اب دینار عہد نبوی میں سونے کا ہوتا، جو تقریباً 5 گرام گولڈ۔ اب اس کا 1/4 یا 1 یا 1.25 گرام 1.3 گرام گولڈ بنتا ہے۔ اس کی قیمت پر اتنی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، نہ کہ معمولی انڈے چوری وغیرہ،
انڈے کی چوری اور فلاں چوری چھوٹی موٹی۔ تو اس پر تعزیر یعنی ڈانٹ ڈبٹ اور اسی طرح ڈرانا دھمکانا تو ہے، لیکن ہاتھ کاٹنا نہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ سورہ مائدہ آیت 41، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اس کا شان نزول کیا ہے؟ کتب تفاسیر اور احادیث میں لکھا ہے کہ یہود میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا۔ ان کے علماء نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے ہیں، کیونکہ وہ نرم شریعت لے کر آئے ہیں۔ اگر انہوں نے کوڑے مارنے کا حکم دیا تو ہماری مراد بر آئے گی، کہ وہ سنسار سے بچنا چاہتے تھے، اور اگر انہوں نے سنسار کا حکم دیا تو ہم ان کا فیصلہ ٹھکرا دیں گے کہ ہماری شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، کہ وہ اللہ کے کلام میں، تو پہلے انہوں نے جو اللہ نے انہیں کتاب دی تورات انجیل، انہوں نے اس میں تحریف کی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اس حکم کو بھی بدل دیا جائے۔ اب آخر میں ہم اس پارے کی مناسبت سے وسیلہ کے صحیح وسائل، وسیلہ کے اوتھینٹک سورسز اور مینز جو ہیں، اس کے مطابق دعا کرتے ہیں، اور ان میں اللہ کی اسماء و صفات کے ساتھ سوال ہے کہ یہ سب سے نمبر 1 وسیلہ ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتی ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچائے، مجھے نصیب فرما۔ اللہ کے اسماء و صفات میں یہ دعا بھی اہم ہے جو سنن ترمذی کے حوالے سے ہے، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ایک بار پھر، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔
جیسا کہ آج ہم نے پڑھا کہ انبیاء کی تعداد کے بارے میں معلوم نہیں ہے صحیح، تو کورس کی کتابوں میں جیسے کہ لکھا ہوا ہے 1,24,000 پیغمبر ہیں بچوں، تو بچوں کو ہم کیا بتائیں اس کے بارے میں؟
یہی کہ یہ جو جواب لکھا ہوا ہے یہ کنفرم نہیں ہے، ایسے لوگوں نے لکھ دیا، مشہور ہے، کہتے ہیں، مگر صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا اور کنفرم نہیں ہے ان کی تعداد کتنی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔
جی ٹھیک ہے۔ اور ایک اور میرا سوال ہے ساتھ جی، کہ یہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو کیا بالوں کا خلال جو ہے وہ لازمی کرنا ہوتا ہے؟
جی، جڑوں کا گیلا ہونا یہ لازم ہے غسل طہارت میں۔ نارمل غسل میں تو آپشنل ہے، یعنی آپ کو طہارت کر، طہارت میں جڑوں کا گیلا ہونا، جڑوں کا گیلا ہونا لازم ہے۔
جڑیں تو جب ہم غسل کرتے ہیں وہ تو ہو جاتی ہیں گیلے، جیسے وضو کر کے کہا گیا ہے کہ بالوں کی جڑوں میں وہ خلال کریں، وہ چیز
نہیں۔ نہیں، جو غسل میں مسا ہے وہ مسا حصہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سر سے پانی بہانا ہی شروع کر دیا، تو مسا تو ہوتا ہے نا صرف ہاتھ پھیرنا، ٹھیک ہے، وہ بھی اوپر سے ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے، جڑوں تک تو اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی ہاتھ پھیرنا، خلال کرنا بالوں کی جڑوں میں، یہ ضروری ہے، کیونکہ نہاتے ہوئے پانی ڈالتے ہوئے، تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر جلد کا کچھ حصہ گھنے بالوں کی وجہ سے یا بعض اوقات کوئی ایسی بھی ہوتی ہے سچویشن جیسے ڈینڈرف وغیرہ یا کوئی اور، تو پانی وہاں نہیں پہنچا، جلد خشک رہ گئی، تو غسل تو ناقص ہوگا.
جی وہ تو گیلا ہو جاتا ہے سارا سر نا، لیکن مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں وہ خلال میں کہ لازمی بالوں کی جڑوں میں، یعنی وہ خلال کرنا ہے.
جی دیکھیں، جب آپ شیمپو کرتے ہیں پھر تو لا محالہ اتنا پانی جاتا ہے اور اتنی بار ہوتا ہے کہ وہ خلال کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن اگر جسٹ گیلا کرنے کے لیے جیسے سم ٹائم غسل طہارت فرض ہوا لیکن غسل کی ضرورت نہیں تھی، مثلا صفائی وغیرہ کے لیے، بس طہارت کے لیے غسل کرنا ہے، تو اس صورت میں صرف پانی بہایا نہ جائے بلکہ وہ خلال بھی کیا جائے انگلیوں کے ساتھ، تاکہ اچھی طرح جلد گیلی ہو، کہیں سے خشک نہ رہ جائے.
اور جب ہم نا وہ وضو کرتے ہیں تو بسم اللہ لازمی پڑھنی ہوتی ہے، تو اکثر نا وہ بھول جاتا ہے بندہ، پھر دوبارہ کرنا پڑتا ہے. یہ بھول میں کیا ہے؟
بھول معاف ہے، رفی عن امت الخطا والنسیان، بھول چوک معاف ہے.
جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ.
وی جاکو.
جی ڈاکٹر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام.
یہ جیسے ہم نے وسیلہ کی تفصیل میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے وسیلے کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، اس سے کیا مراد ہے؟ کس طرح کا وسیلہ؟
وہ اذان کے بعد دعائے وسیلہ کہ جس میں ہم پڑھتے ہیں آتی محمد ان الوسیلۃ والفضیلہ، یہ دعا پڑھنے کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اذان کے ساتھ مؤذن جیسا جواب دو اور اس کے بعد درود پڑھو اور اس کے بعد دعائے وسیلہ میرے لیے اس مقام کا سوال کرو، وہ یہی ہے نا. آتی اے اللہ تو دے محمد ان الوسیلہ والفضیلہ، وہ فضیلہ تو مرتبت والا مقام وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما.
جی ٹھیک. تو اس میں ہے کہ اے اللہ کے رسول، پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے نہیں پہنچایا رسالت کا پیغام. تو اس کے بعد جو لکھا ہے واللہ یا اسیموں کا، اور اللہ حفاظت کرے گا آپ کی لوگوں سے، تو اس کی مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے پیغام نہیں پہنچایا تو پھر.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بھی خبردار کیا ہے قرآن میں، اور اس میں قرآن کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے. اس میں یعنی رسول کو، رسول یعنی جو پیغام لانے والا ہے، اس کو ابھارا جا رہا ہے کہ آپ نے پیغام پہنچانا ہے. رہی یہ فکر پریشانی کہ لوگ کیا کہیں گے کیا کریں گے، تو وہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے اور نقصان سے بچائے گا. یا عصیمو کا من الناس،
یعنی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے وہ پیغام پہنچانا ہے، تو اگر آپ وہ پیغام نہیں پہنچاتے تو آگے کیا اس کی کوئی جو آپ کے سزا یا کچھ اس کا تو کوئی ذکر
نہیں ہے. وہ ہے نا، دیکھیں کہ آپ کو آیت پڑھیں، اس میں ہے کہ اگر آپ نے نہ پہنچایا تو وہ کیا ہے کہ رسالت کا حق ادا نہیں ہوا، تو لہٰذا آپ نے پورے اسی وجہ سے حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گواہ بنایا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام مکمل پہنچا دیا، تو انہوں نے گواہی دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے فرمایا کہ اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا. اللہم فاشہد.
جزاک اللہ، مجھے کلیئر ہو گیا، رات کا مجھے کلیئر نہیں ہو رہا تھا کہ تو آپ نے یعنی پیغام نہیں پہنچایا. ٹھیک ہے، اسی میں ہی وعید ہے
وہ ہے نا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ،
اگر آپ نے نہ کیا تو. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک میرا اور کوسچن ہے کہ اگر ایک عورت ہے اس کا خاوند گم ہو گیا اور اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، तो 1 साल वो इसका इंतजार करेगी, फिर वो काजी से रजू करेगी दूसरे निकाह के लिए। ये
जी
ठीक
बिल्कुल,
बात
जब
है?
तक इंतज़ार, अगर तो वो नहीं कोर्ट से डिवोर्स लेती तो उसका निकाह खुद ब खुद नहीं टूटता, जितना लंबा अरसा गुजर जाए खुद ब खुद नहीं टूटता, लेकिन लंबा अरसा गुजर जाए और वो उस करना चाहती है और कोर्ट के ज़रिए से उसको एंड करती है तो कर सकती है।
लंबे अरसे में मुद्दत 1 साल है।
नहीं, ये फुकहा ने मुख्तलिफ बताई है, असल बात ये है कि किसी न किसी ज़रिए से तो इसको एंड करना है, अगर वो नहीं करती तो जितना अरसा मर्जी हो जाए वो खुद ब खुद नहीं टूटेगा, और अगर वो
ये
अपना
गलती
केस
है,
कोर्ट में ले आती
उसके
है,
लिए करना पड़ेगा।
आज के हिसाब से देखा
उसको
जाए तो
कम से
साल
कम
पांच
दो
साल तो कोई
साल
अहमियत नहीं
मौका
रखते।
मिले।
आज के हिसाब से जब हस्बैंड फॉरेन में काम करते हैं, बाहर मुल्कों में बैरून मुल्क मजदूरी के लिए जाते हैं और कई ऐसे मसाइल हो जाते हैं कि लापता हो जाते हैं, साल पांच साल तो कोई अहमियत नहीं रखते, बल्कि 10 साल भी। लेकिन बाज़ औक़ात ख़वातीन के मामलात में ऐसी कई कमज़ोरियाँ और उन्हें ख़ुद को थ्रेट्स या मजबूरियाँ होती हैं कि उन्हें ला महाला कहीं और सहारा या निकाह करके तहफ़्फ़ुज़ पाना होता है, तो इस बिना पर वही सलूशन यही है कि अगर इस तरह हो जाए कि कोई अता पता नहीं है और करीने क्यास है कि वो मर खप चुका होगा या कोई हादसे का शिकार हो चुका होगा, तो वो कोर्ट से ये मुतालबा कर सकती है। वल्लाहु ताला आलम।
और अगली बात यह है, अगर उस औरत ने निकाह कर लिया पूरा प्रोसेस करने के बाद, तो अब उसका हावन वापिस आ गया, तो अब उसका दूसरा निकाह ही रहेगा ना, पहला तो नहीं काउंट होगा ना।
ऐसे ही लगता है बिल्कुल। असल में इस मामले में ना फुकहा ने बहुत आरा और अकवाल पेश किए हैं, सो अब जिसका निकाह हो चुका है, क्योंकि वो कोर्ट की जो हैसियत है ना वो कबूल की जाएगी।
ठीक है, जजाकला, क्लियर हो गया। जैसे
वालेकुम अस्सलाम।
हमने पढ़ा है आयातें मुतशाबिहा, यानी मुतशाबिह आयात, और कुछ यानी एक वो तो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, कुछ आयात कुरान पाक में अहकाम हैं कि दो दूसरी आयात की तंसीख करती हैं, तो इसकी कैसे पहचान होगी? पहले हुक्म की दूसरा जी जो आयात है वो तंसीख कर रही हैं।
असल में ये बाद में आम कारी को, सामे को इसकी कोई मुश्किल ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म ने इस पर मुकम्मल काम किताबी शक्ल में हर तरह से जमा कर दिया, तो तफासीर में ये सब ऑलरेडी मौजूद है, तो किसी को दिमाग लड़ाने की ना तो इजाज़त है ना कोई ज़रूरत है। क्या आप कहें कि कैसे पता चलेगा? जो भी मुस्तनद तफसीर है उसके मुताबिक आप उस पर अमल कर सकते हैं, कहीं भी कोई मुश्किल आती है। शायद इसी वजह से अहले इल्म कहते हैं कि भाई उस्ताद का होना ज़रूरी है कि कहीं कोई मुश्किल आ रही है तो वो आपको बता सके कि इसका जवाब फलां जगह पे है और इसका हल ये है।
जी, जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
डॉक्टर साहबा, इस जुबान का आपने इतना प्यारा और इतना वजाहत से बताया, तो आज आप हजरत अली का भी बता रहे थे कि उनकी भी ईद मनाते हैं, ये क्या है,
जी
ईद भी होती है
बिल्कुल
इनकी?
जी, ऐसे अली रज़ी अल्लाह अनु से मंसूब भी उनका योम विलादत मनाया जाता है और ईद अली मनाई जाती है, और आपको पता तो है हमारे मुल्क में जिस हत्ता कि उनका 40वां 10वां मनाया जाता है, 40वां मनाया जाता है, और पता नहीं पूरे साल उनकी बरसी और क्या कुछ होता है, ये ईदें ही तो उन्होंने बनाई हुई हैं।
मैंने कल किसी को सेंड किया तो उन्होंने ये मुझे बात की है, मैं कह नहीं मुझे तो इसका इलम के ईद का भी होता है,
ये
कहते आप इसका
जी
भी। लेकिन मैम ये तो शिया लोग मनाते हैं ना, सुन्नी लोग तो नहीं मनाते।
आजकल सब
हाँ,
बेक हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, वो शिया शिया सुन्नी भाई भाई कोई फ़र्क नहीं रहा, अंधाधुंध बस वही है ना कि खुशी तो है। फिर उन्होंने ना एक लोगों को इतना धोखा दिया हुआ है कि भाई अहले बैत की खुशी ना मनाए, भाई अपने घर वालों की तो मनाते हो, अहले बैत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की, आपकी औलाद की, हसन हुसैन की, बस इस तरह सिमटी लेके और मना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है।
वो जो अक्सर हमारे जो लोग हैं वो कहीं शियों के मले में रहते हैं ना, तो वो फिर देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वो सिलसिले में पर उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा, तो शुभान को ने सारा सुना तो बहुत समझ आई, बहुत अच्छा। और उन्होंने क्या मुझे बहुत चीज़ें क्लियर हुई इससे जो आपने भेजी थी ऑडियो, मैंने भी सेंड। अब उसमें से बहुत कुछ चीज़ें इस तरह जो मोहल्ले में होती है ना, उनके शी या पास कर है, तो फिर पूछा, तो फिर मैंने कहा इस बात को मैं वजाहत से बयान करूँगी आप।
जी बहुत ही अच्छी बात है, माशाल्लाह बड़ी अप्रिशिएटिंग है कि इस तरह मौके की मुनासबत से हम शरई मालूमात से आगाह हों और फिर दूसरों को, असल में ये सब जहालत की और लाइल्मी की वजह से होता है। और इसमें मुझे दुख भी बड़ा होता है कि इल्म से निस्बत रखने वाले काम नहीं करते और जाहिल आज़ाद घूमते हैं, वो जो मर्ज़ी चीज़ें फैलाते करते लोगों को गुमराह करते हैं। तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी और हक़ अदा करना चाहिए के मालूमात को, आगाही को फैलाना चाहिए।
एक और बात है कि ये जुम्मा मुबारक की भी ये भी ना बड़ा सवाल ना फिर रहा है, जुम्मा मुबारक कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए।
सबसे सादा और आसान बात ये है कि सलफ में तो इसका कोई तरीका नहीं मिलता, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन की अहमियत जानते थे, आपने बताई, और ये बेशक ये हफ्ते भर के दिनों का सरदार दिन है और इसकी अहमियत कई लिहाज से है, लेकिन इस सब के बावजूद भी जुम्मा मुबारक कहने का ट्रेंड नहीं था। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ईद की मुबारक देना, तो ये वही यहूद के तरीके से मुमासिल हो जाता है, जबकि हमें यहूद की मुखालफत का हुक्म है। ये ट्रेंड अप्रिशिएटिंग नहीं है।
कल भी यही, फिर उन्हें सुन के भी यही मुझसे सवाल किया, फिर मैंने भी यही जवाब दिया, वो सरदार है बेशक उस पर दुरूद भेजना बहुत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद भेजना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो वो भी फिर इस तरह के छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, तो मैंने कहा जुम्मा मुबारक का भी ये भी एक छोटी सी बात तो बड़ी हो जाती है, कहना है नहीं कहना।
बिल्कुल ऐसे है।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम,
कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह मैम, पहले तो यही से पूछना था, अगर कोई करीबी मुलाकात वगैरह हो जाए, घरेलू तलाकात जैसे हो जाते हैं, उनसे कैसा रवैया रखना चाहिए, उनके घर का खाना पीना या कुछ?
जो तो हलाल है अल्लाह के नाम का है वो खा सकते हैं, और जो उनके अल्लाह के अलावा अली हुसैन रदी अल्लाह अन्हुम और दीगर उनकी त्यौहार और उनकी अपनी चीज़ों के हिसाब से है, गैर अल्लाह के नाम का है तो वो तो नाजायज है।
शुक्रिया मैम। एक दूसरा दुआई करूँ तो अगर भूल जाए तो फिर दोबारा अगर भीतर पड़े एक अलग से?
नहीं, ये ऐसा कोई हिस्सा नहीं है इसका कि इस पर सजदा सहव किया जाए या इसको लौटाया जाए। बात सजदा साहब का कहते हैं, लेकिन लौटाना तो बिल्कुल भी नहीं है।